بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. 2 اپریل 2010 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں بانی تنظیم اسلامی محترم جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے خطاب جمعہ میں آیت بسم اللہ کا درس دیا. سماعت فرمائیے.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره النمل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت يا ايها الملأ اني القي الي كتاب كريم انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي واتوني مسلمين صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. میں نے اعلان کیا تھا کہ آج سے ہم سورہ فاتحہ کے مضامین پر ذرا تفصیل کے ساتھ غور کرنا شروع کریں گے، لیکن میں نے طے کیا ہے کہ اگرچہ اس میں اختلاف ہے کہ آیت بسم اللہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے یا نہیں، تاہم چونکہ ایک موقف یہ ہے کہ آیت بسم اللہ بھی سورہ فاتحہ کا جز ہے، اس میں شامل ہے، نہ بھی ہو تب بھی ظاہر بات ہے کہ اس سے پہلے لکھی ہوئی تو ہے وہ سب کے اندر، تو آج آیت بسم اللہ کے بارے میں بات ہوگی، پھر ہم انشاءاللہ سورہ فاتحہ کا لفظ بلفظ جو ہے تو تعالیٰ شروع کریں گے. یہ آیت بسم اللہ جو ہے جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا آپ سے، اختلاف ہے تمام جو سورتیں ہیں سوائے ایک کے، ان سے پہلے یہ آیت موجود ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. البتہ ایک سورہ توبہ ہے جس سے پہلے یہ آیت نہیں لکھی جاتی، اس کی وجہ یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ میں کہ چونکہ سورہ توبہ جو ہے وہ تلوار ہاتھ میں لے کر نازل ہوئی ہے، سورہ توبہ کے شروع میں جو اعلان ہے کہ مشرکین عرب سے اب کوئی معاہدہ نہ اللہ کا ہے نہ اللہ کے رسول کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اب ان کو صرف 4 ماہ کی مہلت ہے، اس عرصے میں یہ اگر ایمان لے آئے تو ان کی جان بخشی ہو جائے گی ورنہ انہیں قتل کر دیا جائے گا. یہ بات ذرا کیونکہ کڑوی ہے، اگر جو آیات ہیں سورہ توبہ کی انہیں ان کی فیس ویلیو پر لیا جائے تو اعتراض وارد ہوتا ہے، اس کا تو مطلب یہ ہے کہ اسلام جو ہے بالجبر پھیلایا گیا ہے تلوار کے زور سے اور موت کی دھمکی کے ساتھ، لیکن یہ جان لینا چاہیے کہ اصل میں یہ عام نہیں ہے، یہ حکم یہ خاص ہے بنی اسماعیل کے لیے، وہ عرب جو حضرت اسماعیل کی اولاد تھے انہی میں سے حضور بھی تھے، لہذا ان پر گویا کہ حضور کے بعثت کے ذریعے آخری درجے میں اتمام حجت ہو گیا. اب اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا جو مستقل قانون ہے کہ جس قوم کی طرف اللہ رسول بھیج دیتا تھا اگر وہ قوم انکار کرتی تھی تو ہلاک کر دی جاتی، جیسے آپ کو معلوم ہے قوم نوح ساری کی ساری غرق کر دی گئی، قوم ہود قوم عاد جس کا نام ہے برباد کر دی گئی تباہ کر دی گئی، قوم صالح جس کا نام سمود ہے وہ بھی اسی طرح ہلاک کیے گئے، قوم شعیب جس کا نام مدین ہے وہ بھی ہلاک کیے گئے، آل فرعون وہ بدل کیے گئے. اسی طرح سے در حقیقت یہ حکم اب ان لوگوں کے لیے جن میں سے حضور تھے اور جن کی طرف حضور کی اصل نسبت تھی، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا ہے ان امیین میں سے ایک رسول، انہی میں سے، یہ کوئی باہر سے آیا ہوا نہیں ہے، اجنبی نہیں ہے، انہی میں سے، لہذا ان پر اتمام حجت آخری درجے میں ہو چکی ہے. اب اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو وہ مستوجب قتل. یہ مہلت دی گئی 4 مہینے کی، اگرچہ یہ آیت جو ہے بہت ہی خوفناک لگتی ہے اپنی جگہ پر. یہ مضمون واقعہ کیا ہے؟ سب اہل عرب ایمان لے آئے, کچھ لوگ پھر عرب چھوڑ کر چلے گئے, انہوں نے ہجرت کی, لیکن یہ کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ صرف کچھ لوگ تھے, اکثر جو ہے ایمان لے آئے. اس طریقے سے کسی ایک شخص کا قتل بھی اس آیت کے مطابق نہیں ہوا, نوبت نہیں آئی, یہ صرف ایک دھمکی تھی. بہرحال یہ حکم چونکہ بہت سخت حکم ہے, لہذا حضرت علی کا فرمانا یہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ چونکہ اس کے شروع میں اتنا سخت حکم آ رہا ہے تو یہ آیت جو ہے جس میں اللہ کے دو اسماء آ رہے ہیں الرحیم الرحمن, تو گویا کہ یہ آیت پھر مناسبت نہیں رکھتی اس مضمون کے ساتھ. رحمت والا پہلو نہیں ہے یہاں پر, حکومت والا پہلو ہے, سختی والا پہلو ہے, سزا کا پہلو ہے. لہذا اس سے پہلے جو آیت بسم اللہ نہیں لکھی جاتی. باقی 113 سورتیں جو ہے قرآن مجید کی ان کے شروع میں یا ان سے پہلے کہہ دیجئے آیت درج ہے. لیکن آیا یہ آیت ہر اس سورت میں جز شمار ہوگی؟ اس میں اختلاف ہے, ایک رائے یہ کہ نہیں, یہ کسی بھی سورت میں جز نہیں ہے سوائے وہ مقام جو میں نے ابھی آیات آپ کو سنائی ہے سورہ نمل میں, جس میں کہ واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ایک خط لکھا تھا ملکہ سبا کو, اس میں یہ آیت وارد ہوئی ہے. وہ مائل آیت آپ کو سنائی ہے کہ ایک خط جو ہے حدود کے ذریعے سے, ایک پرندے کے ذریعے سے وہ خط جو ہے ملکہ کے خوابگاہ میں ڈال دیا گیا تھا. کوئی سفیر نہیں گیا تھا, کوئی انسان نہیں گیا تھا, نہ کوئی ڈاک کا نظام تھا. بہرحال اس نے وہ خط پڑھا, پھر اپنے دربار میں اس نے کہا قالت یا ایوہ الملاؤ, اے سرداروں, اے سرداران قوم, انی القیہ الیہ کتاب کریم, میرے پاس ڈال دیا گیا ہے لا کر ایک خط جو بہت ہی پرجلال خط ہے, بہت جلالت آمیز ہے. انہ من سلیمان, اور یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے. وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور اس کا آغاز ہوا ہے اس سے حضور اللہ کے نام سے کہ جو رحمان ہے اور رحیم ہے. تو اس کے بعد یہ کہ اللہ تعالو علیہ واتونی مسلمین, حضرت سلیمان کے اصل مضمون کیا تھا اس خط کا؟ کہ تم میرے مقابلے میں سرکشی مت کرو اور فرما برداری اختیار کر کے حاضر ہو جاؤ. تو یہ گویا کہ ایک الٹیمیٹم تھا حضرت سلیمان کی طرف سے علیہ الصلوۃ والسلام. بہرحال مشورہ ہوا, اس کے بعد وہ اور لمبی داستان ہو جائے گی, اس وقت جو ہے اس کا تعلق نہیں. تو یہ جو آیت ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا, ایک رائے یہ ہے کہ ہر سورت کے ساتھ یہ جو ہے اس کا جز ہے, ایک یہ کہ نہیں قطر نہیں, یہ صرف بطور علامت لکھی گئی, علامت کے طور پر کہ یہاں ایک سورت ختم ہو گئی دوسری شروع ہو رہی ہے. اب اس سے آپ سمجھ لیجئے کہ ایک بات اور حل ہو جاتی ہے کہ قرآن مجید کی کل آیات کی تعداد کے بارے میں اختلاف ہے. اب پہلا اختلاف تو اسی سے ہو جائے گا, اگر تو اس آیت میں بسم اللہ کو کاؤنٹ کریں تو 113 جو ہے وہ بڑھ جائے گا آدھو, اگر نہیں کریں گے تو 113 کم ہو جائے گا. لیکن یہ کہ بہرحال یہ ایک علمی مسئلہ ہے جو قراء کے مابین ہے, جو ماہرین قراءت ہیں قرآن مجید کے ان کے مابین اختلاف ہے. لیکن یہ کہ بہرحال یہ قرآن مجید کی آیت تو ہے, اس لیے کہ سورہ نمل کے اندر موجود ہے وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اب آئیے سورہ ہم غور کرتے ہیں اس آیت کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے پہلے جو ہے ایک فعل امر محذوف مانا جاتا ہے, جو کہا جاتا ہے ایک خبر کے انداز میں کہ میں اشرع بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم. چنانچہ یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہماری تہذیب کا ایک جز بن گیا ہے, کوئی بھی کام ہو, اچھا کام جو بھی کر رہے ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے اس کا آغاز ہوتا ہے. تو اس طریقے سے یہ گویا کہ ہماری تہذیب کی نمایاں علامت بن گئی. جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ماشاء اللہ, ان شاء اللہ, یہ ساری چیزیں جو ہے ہماری تہذیب کا الحمدللہ, سبحان اللہ, یہ ہماری تہذیب کا جز ہے اور ہمارے ایمان کا یہ گویا کہ اظہار ہے, اس کا خلاصہ ہے. تو جو کام بھی آدمی کرے شروع, وہ کھانا کھانے بیٹھا ہے بسم اللہ پڑھے, کوئی اور اچھا کام کرنے لگا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے, تو یہ گویا کہ اللہ کے نام سے یہ اسم کا لفظ جو ہے اگر علیحدہ لکھا جائے گا تو اسم لکھا جائے گا, اسمہ احمد سورہ صف میں ہے. یہ وہ جن کی خبر دی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے اسمہ احمد, جن کا اسم گرامی احمد ہوگا، تو علیحدہ لکھا جائے گا تو اسم الف اس کے پہلے جو ہے وہ بولا جائے گا، لیکن یہ کہ یہ اصل میں اضافی ہے، لہٰذا بے جب شامل ہوئی تو الف اتر نکل گیا. بسم اللہ، بے اسم اللہ نہیں ہے، بسم اللہ، بے اور سین جو ہے جڑے ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اصل جو مضمون ہے اس آیت مبارکہ کا وہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے تین اسماء آ رہے ہیں. آج ہمیں ساری گفتگو انہیں کے بارے میں کرنی ہے. سب سے پہلا اللہ، پہلی بات تو یہ جو لفظ ہے سب سے زیادہ عام ہے اللہ کے لیے، قرآن مجید میں بھی، ہماری بول چال میں بھی. اس لیے ایک رائے یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اسم ذات ہے، اللہ کا اسم ذات ہے. لیکن ایک رائے یہ ہے کہ اللہ کا اسم ذات کوئی نہیں ہے، اللہ کے تمام اسماء جو ہے وہ صفاتی ہیں، جیسے رحیم، رحم کرنے والا، یہ نکرہ ہے، اس کے آخر میں تنوین آ رہی، رحیم الرحیم، یہ نام ہو گیا اللہ کا. الف لام جب جس میں جڑ گیا تو اب خاص ہو گیا اللہ تعالیٰ کے لیے، الرحیم رحمان، لیکن یہ کہ الرحمان. اسی طریقے سے ہر معاملہ العزیز، عزیز عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ بہت زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے، عزیز یہ صفت ہے، العزیز یہ اللہ کا نام ہے. تو تمام اللہ کے اسماء جو ہیں سوائے اس ایک کے جس میں اختلاف ہے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ اس میں بھی ایک رائے یہ ہے، ناویین کی رائے یہی ہے، یہ بھی صفاتی نام ہے اللہ کا. الہ پر الف لام داخل ہوا ہے اور ایک الف یہاں پر محذوف ہو گیا ہے. الالہ، الہن، کوئی الہ، کوئی سا الہ، نکرہ ہے. الالہ یعنی اللہ، وہ جو حقیقی الہ ہے، جو واقعی الہ ہے، جو سب سے بڑا الہ ہے، جو معبود برحق ہے. تو گویا کہ یہ بھی ایک صفاتی نام ہے، الہ پر الف لام کے داخل ہونے سے یہ اللہ بنا ہے، جیسے میں نے مثالیں دے دی، الرحیم، العلیم، العزیز، الغفار، الستار، یہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی صفات ہیں ان پہ جب ہم الف لام داخل کر کے معرفہ بنا دیتے ہیں تو وہ اللہ کا نام بن جاتا ہے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ گویا کہ اگر تو یہ ہے اس میں ذات، تو یہ کسی بھی مادے سے مشتق نہیں مانا جائے گا. جیسے لاہور ایک شہر کا نام ہے، اب اس کا کوئی مادہ تلاش کرنا تو ممکن نہیں ہے. دہلی ایک شہر کا نام ہے، تو ناموں کے بارے میں ظاہر بات ہے کہ وہ مانا جاتا ہے کہ ان کے لیے کوئی ضروری نہیں. ویسے ہی اور نام ہو، عبد الرحیم، تو رحیم تو ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، عبد الرحیم، اور الرحیم کا بدہ، تو وہ تو ایک صفاتی نام ہے اللہ کا. لیکن یہ ہے کہ یہ جو الہ یہاں پر اس پر الالہ کا جب بنا ہے تو اس کا مادہ جو ہے اس کے بارے میں بہت سی آ رہا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ واقعتاً یہی نام اس لائق ہے کہ اس کے بارے میں یہ سمجھا جائے، گمان کیا جائے کہ اللہ کا اس میں ذات ہے. اور صوفیاء کرام کی رائے ہمارے ہاں یہی ہے کہ یہ اللہ کا اس میں ذات ہے، اگرچہ نحویین جو ہیں ہمارے ہاں جو گرامر کے ماہر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بھی اسی طریقے سے جیسے رحیم سے الرحیم بن گیا ہے، اسی طرح الہ سے الالہ یعنی اللہ بن گیا. لیکن اب اس الہ کا مفہوم کیا کیا ہے، میں چند آپ کو گنواتا ہوں چیزیں. اس طرح جامع ہے یہ مادہ، اس میں جو مضامین نکلتے ہیں، الہ تحیرا، تحیرا متحیر ہو گیا، الہ کے معنی یہ ہے متحیر ہو جانا. اسی طریقے سے الہ تو الہ فلان، اس کی کیا معنی ہے، اے سکم تو لے، میں نے فلاں کی طرف علیہ تو اس کے معنی کیا ہے کہ میں نے اس کی طرف سکون حاصل کیا، اس کے قریب جا کر مجھے سکون حاصل ہو گیا. اسی طرح علیہ رجل یعلہ اذا فضع من امر نزل به فلاحہ غیرہ اے اجارہ، اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے اس نے علیہ کیا، اس نے اس کی طرف راغب ہوا اس لیے کہ اس پر کوئی مصیبت آ رہی تھی اور اس مصیبت کے لیے اس نے اس کی پناہ کر رکھی. اسی طرح علیہ الفصیل الا امہ، اونٹنی کا بچہ جو ہے بچھڑا ہوا تھا لیکن کسی طرح اس کی رسی باندھا ہوا ہوگا، کہیں جیسے کہ آپ بھی بھینسوں کے بچوں کو جو ہے وہ باندھ کر رکھتے ہیں، ورنہ دودھ پی جائے گی سارا کا سارا، آپ کو کیا ملے گا، لہذا وہ یہ ہے کہ اس کو باندھ کر رکھو. اگر کہیں اس کا رسہ کھل گیا تو کہاں جائے گا؟ وہ تیر کی طرح سیدھا جائے گا اپنی ماں کی تھنوں کی طرف. اس کو بھی کہا گیا علیہ، جیسے کہ وہ بچہ جو بچھڑا ہوا تھا اپنی ماں سے، دور تھا، اسے علیحدہ کر دیا گیا تھا، اسے جب آزادی ملی ہے تو لوٹا ہے، دوڑا ہے، بھاگا ہے اپنی ماں کی طرف. لاح یا لوہو کے معنی قومی ہے، اس کے معنی ہے احتجاب، کوئی چیز کی جو چھپ گئی ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گئی، احتجاب چھپ گئی. ولیہ یا لہو والہانہ محبت کرنا، جیسے وہ کہتے ہیں والہانہ محبت ہے، اس کے لیے بھی یہ مادہ آتا ہے. اب یہ اتنے مفہوم ہیں اس حرف کے اندر، الف لام ہا سے جو الف بنتا ہے، جو لفظ بنیں گے ان میں یہ تمام مفہوم ہیں. اب اس میں دیکھیے کہ تین تصورات ہیں اللہ کے بارے میں، یہ ہے بہت نقطہ اہم جو سمجھ لیجیے. ایک عوام الناس کا تصور کیا ہے الہ کا، معبود کا، کہ وہ مشکل کشا ہے، وہ ہمارے تمام مسائل کا حل کرنے والا ہے، مصیبت کا دور کرنے والا ہے، وہ رزق دینے والا ہے، وہ ہماری ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، قاضی الحاجات ہے. یہ جو تصور ہے یہ عوام کا تصور ہے. اللہ کی طرف ان کا رجوع اس حیثیت سے ہوتا ہے، وہ اللہ سے رزق طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی سے اعانت طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی سے اپنی مصیبت کے اندر مدد طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی سے اپنی بیماری میں شفا کی درخواست کرتے ہیں. تو اس معنی میں عوام الناس کا تصور جو الہ کا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی حاجت روائی کے لیے، اپنی مشکل کشائی کے لیے، اپنی بیماری کے دور کرنے کے لیے، اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے انسان جس طریقے سے، وہ جو اونٹ کا بچہ جو ہے وہ بچھڑا ہوا تھا، علیحدہ ہوا ہوا تھا اپنی ماں سے، باندھ رکھا تھا آپ نے، جیسے ہی وہ کھلا وہ سیدھا گیا ہے ماں کی طرف. اسی طرح جیسے ہی انسان تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، کوئی مسئلہ اس کو دامنگیر ہو جاتا ہے، کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. یہ معبود کا تصور جو ہے عوام الناس کا ہے. لیکن جو فلسفی ہیں ان کا تصور کیا ہے؟ وہ ہستی کے جس کے بارے میں کچھ نہیں جان سکتے ہیں، تحیر، حیران، اللہ کی عظمت کا کوئی اندازہ ہم کر نہیں سکتے، اللہ کی ذات کا تو کوئی تصور تک ممکن نہیں. اے برون از وہم و قیل و قال من، تو ہمارے تصورات سے، ہمارے وہم سے، اور وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا. تو جو فلسفی ہے وہ اللہ کا تصور جب کرتا ہے تو احتجبا، اور یہ کہ وہ تحیرا، اللہ کا جو چھپا ہوا ہے اور جس کے بارے میں تحیر کے سوا انسان کو کچھ آدمی آتا. ہاں اگر ہم جان سکتے ہیں تو اس کی صفات کے بارے سے، جیسے اللہ جو ہے رحیم ہے، اللہ جو ہے سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، یہ صفات ہیں، ان صفات کے حوالے سے ہم اللہ کو جانتے ہیں. لیکن صفات کے بارے میں بھی دو باتیں ہم نہیں جانتے، اللہ سمیع ہے، کیسے سنتا ہے یہ ہم نہیں جانتے، کیا اس کے بھی ہمارے طرح کے کان ہیں، کیا اس سے بھی ساؤنڈ ویوز کی ضرورت ہے کہ وہ اس کے کان میں جائے اور وہاں جا کر اثر پیدا کرے تو انسان سنے، ہم نہیں جانتے. سمیع ہے، کیسے سنتا ہے یہ ہم نہیں جانتے، کتنا سمیع ہے یہ بھی ہم نہیں جانتے، ہم تو تصور نہیں کر سکتے. وہ قدیر ہے، کتنا قدیر ہے ہمارے تصور سے باہر ہے. ظاہر بات ہے کہ ہمارا عقل، ہماری سوچ، یہ تو اس طرح ہے جیسے کہ ایک جو سنار کی ترازو ہوتی ہے، وہ معاشی اور تولے تو تول سکتی ہے، ٹنو سریا تو بھی تول سکتی ہے. تو ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا بھی ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ وہ سمیع ہے، بصیر ہے، قدیر ہے، یہ سب جانو، لیکن کیسے سنتا ہے، کیسے دیکھتا ہے، کیسے اس کا وجود کیسا ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، کیسے موجود ہے، ہوا معاکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہو، کیسے، کس معنی میں ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، کس معنی میں ہے، یہ ہم نہیں سمجھ سکتے. لیکن یہ ہے کہ اس کی صفات کے بارے میں، دوسری بات وہ کتنا سمیع ہے، کتنا بصیر ہے. اب اس میں ایک لفظ ہمارے پاس جائے پناہ ہے، کل، ہوا علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہوا بکل شیء سلیم، وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں مسلم اللہ خیر صلی اللہ، کل، اب کل کتنا ہے اس کا اندازہ جو ہے، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ آج سے کوئی 500-700 سال پہلے آدمی کیا سمجھتا ہوگا آسمان کہاں ہے، یہ کوئی چھت ہے شاید، 2-4 میل اوپر ہوگی آسمان ہمارے زمین سے بس پہنچا. آج ہمیں معلوم ہے کہ آسمان جو ہے اس کی جو پہنائیاں ہیں اس کا تو اندازہ ہی ممکن نہیں. آسمان کا کوئی تصور ہی ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آیا ہے. یہ گیلیکسیز, نئی سے نئی گیلیکسیز دریافت ہو رہی ہیں اتنے بلین اینڈ ٹریلین ایئرز لائٹ ایئرز کے فاصلے پر, اور وہ نئی ایک گیلیکسی بھی ایجاد ہو رہی ہے, معلوم ہو رہی ہے, انکشاف ہو رہا ہے. لیکن کیا سمجھتا تصور تھا پہلے انسان کا؟ تو بس اسی طریقے سے میں کہا کرتا ہوں, مثال کے طور پر یہ بات کہ اللہ بارش برساتا ہے, کیسے برساتا ہے؟ آج سے 400-500 سال پہلے اگر کسی بیچارے دیہاتی کا تصور یہ ہو کہ جیسے کوئی ماشکی جو ہے وہ مشق سے چھڑکاؤ کرتا ہے, ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی شرط کو بہت بڑی مشق ہے اور اس مشق کے ذریعے سے چھڑکاؤ کر رہا ہے, اگر یہ بھی اس کا تصور ہے اللہ کر رہا ہے, تو اس کے ایمان میں کوئی خلل نہیں ہے. اس لیے کہ اس لیے تو مان لینا اللہ کر رہا ہے, کسی دیوتی دیوی کی طرف یا دیوتا کی طرف منسوب نہیں کر رہا ہو, اللہ کر رہا ہے. تو اس معنی میں اس کا جو صحیح ہے توحید قائم ہے. البتہ یہ کہ ظاہر بات ہے کہ تصور تو اس کا اپنی ذہنی سطح کے مطابق ہوگا, اپنی ذہنی سطح سے بالا تر ہو کر تو سوچنا اس کے لیے ممکن نہیں. تو آج ہمیں معلوم ہے کہ بارش کیسے برساتا ہے اللہ, کہ سمندروں سے پانی بخارات بن کر اوپر اٹھتا ہے, اوپر جا کر بادل بن جاتے ہیں, پھر ہوائیں ہیں, ہوائیں جو ہے ان کو لے کر دور دراز جگہ پر جاتی ہیں, پھر بارش برستی ہے. اب یہ لیکن ہم کیا کہیں گے, یہ سارا نظام اللہ کا قائم کردہ ہے اور اللہ کے حکم کے تحت چل رہا ہے, لہٰذا اللہ بارش برساتا ہے. گویا کہ یہ سارا کا سارا میکینزم ہے. اب یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ سارا نظام اللہ نے بنایا ہے اور اللہ ہی اس کو چلا رہا ہے, اور جب چاہے گا اس کے خلاف بھی کر سکتا ہے. اچانک بھی بغیر کسی چیز کے کہ وہ بخارات سمندر سے اٹھے اور ہوائیں لے کر آئیں, جہاں چاہے اللہ پانی برسا دے, اس کا اختیار مطلق ہے. لیکن یہ کہ اس نے جو نظام اس دنیا میں بنایا ہے, اب ہم نے سائنس کے ذریعے سے اس نظام کا مطالعہ کیا ہے, یہ سائنس نے یہ سارے گوشے جو ہیں انسان کے, یہ اللہ تعالیٰ کے افعال کے جو مختلف پہلو ہیں ان میں سے کچھ پورے تو ابھی نہیں, لیکن کچھ نہ کچھ تو ہم پر واضح ہو گیا ہے. بارش ایسے برستی ہے, زلزلہ ایسے آتا ہے, یہ زمین کے اندر جو ہے نیچے پلیٹیں ہیں اور مختلف جو ہے ان کے اندر جو ہے حرکت ہوتی ہے, تب یہ زلزلہ آتا ہے. کسی زمانے میں لوگوں کا کیا خیال تھا کہ ایک بہت بڑا بیل ہے, سانڈ ہے, اور اس کے سینگوں کے اوپر جو ہے زمین ٹکی ہوئی ہے, وہ ایک سینگ پر ہوتا ہے, جب ذرا تھک جاتا ہے تو ذرا سینگ بدلتا ہے, دوسرے سینگ پہ لے لیتا ہے, تو اس سے زلزلہ آتا ہے. اب یہ ایک تصور ان کا تھا, اور کیا کرتے ہیں ان کی سمجھ میں اور کہاں سے آتا؟ انہوں نے تو زیر زمین جا کے ابھی دیکھا نہیں تھا, سمندر کی تہ میں جا کر دیکھا نہیں تھا کہ وہاں سے واقعی معلوم ہو جائے کہ کس طریقے سے مختلف جو ہے پلیٹس وہ کہلاتی ہیں, یہ وہ جس طریقے سے کہ وہ آپس میں جو جڑی ہوئی ہیں, لیکن ان کے اندر ایک خلا ہے اور اس میں حرکت پیدا ہوتی ہے, تو زلزلہ آتا. بارہ اس اعتبار سے سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں عام لوگوں کا تصور وہی حاجت روا ہے, وہی مشکل کشا ہے, وہی تکلیف روا کرنے والا ہے, وہی ہمیں شفا دیتا ہے. جیسے سورہ شعراء میں فرمایا, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ کرتا ہے. لہذا فطرت کیا ہے انسان کی, تکلیف میں وہ رجوع کرتا ہے. ہاں جب آدمی آرام سے ہوتا ہے تو اس پر غفلت آ جاتی ہے, پھر وہ اللہ کی طرف متوجہ کم ہوتا ہے, تکلیف میں اللہ کو پکارتا ہے. یہ قرآن مجید میں بار بار آیا کہ دیکھو جب تم سمندر میں ہوتے ہو اور اگر ٹھیک ٹھیک کشتی چل رہی ہے تو ٹھیک ہے, تم بھی مطمئن ہو, جب ذرا طوفان آتا ہے تو پھر تم اللہ کو پکارتے ہو, چیختے ہو, اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کریں گے, ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے. تو معلوم ہوا تمہارے دل کے اندر تو اللہ ہی ہے نا, وقت کے اوپر تم نے اسی کو پکارا. اور یہی اصل میں واقعہ بیان ہوتا ہے ابو جہل کے بیٹے کے ایمان لانے کا. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ ابو جہل کے بیٹے تھے, اور تھے وہ بھی ساتھ میں تھا ابو جہل کا بیٹا, وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ پتا پر پوت اور پتی پر گھوڑا, بہت قریب تو تھوڑا تھوڑا, تو جیسا پتا تھا ابو جہل سخت ترین انسان, ایسے وہ بھی تھے. لیکن وہ جو میں آج شروع میں بیان کر چکا ہوں, جب سورہ توبہ کی آیات آ گئی کہ اب یا تو 4 مہینے کے اندر اندر ایمان لے آؤ یا قتل عام ہو جائے گا تمہارا, تو یہ بھی ان میں سے شامل تھا, یا شامل تھے کہوں گا, اس لیے کہ بعد میں تو وہ ایمان لے آئے اور صحابی ہیں, اور مسلمہ کذاب کے خلاف جو ہے جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے اور بہت ہی بہادری کے ساتھ جہاد کیا انہوں نے بعد میں اللہ کی راہ میں, تو وہ جو ہے ان کا گردن اکڑی ہوئی تھی کہ میں اس وجہ سے ایمان نہیں لاؤں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے میں ملک چھوڑ کر جا رہا ہوں. تو کبھی صحابہ کرام گئے تھے حبشہ کی طرف ہجرت کر کے, اب یہ جا رہا تھا. اب سمندر بحر قلزم درمیان میں ہے, کشتی میں تھا، کشتی پر طوفان جب آ گیا اس نے دیکھا کہ کشتی میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے اللہ کو پکار رہے، کسی نے حبل کو نہیں پکارا، لات کو نہیں پکارا، منات کو نہیں پکارا، لات اللہ تعالیٰ کہ بھائی یہی بات تو محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو معلوم ہے کہ ہماری فطرت میں صرف اللہ ہے، یہ لات اور عزا اور منات اور تیر سب کے سب جو ہم نے گھڑ لیے ہماری فطرت سے کوئی تعلق نہیں، لہذا ایمان واپس آیا، واپس آ کر ایمان لے آیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی اہلیہ ایمان لے آئی تھی تو وہ جا کر لے کر آئی ہے، اللہ عالم یہ دیکھیں یہ واقعہ جو ہے بے نزدیک زیادہ جو ہے قابل اعتماد ہے، واپس آ کر ایمان لائے۔ تو اسی طریقے سے یہ کہ فطرت کے اندر اللہ ہے تکلیف میں مصیبت میں، البتہ یہ کہ جب ذرا راحت ہے، آسائشیں ہیں، پیسے کی ریل پیل ہے، تب اللہ تعالیٰ یاد نہیں رہتا اکثر و بیشتر لوگوں کو، پھر وہ بھول جاتا ہے اللہ کو، اس کی طرف توجہ پھر اتنی نہیں ہوتی۔ اسی کو اصل میں کہا گیا ہے نا، حضور نے فرمایا ما قل و کفا خیر مما کثر و اللہ، اگر تمہیں پاس رزق کم دیا جا رہا ہو لیکن کفایت کر جائے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، یہ اس سے بہتر ہے کہ تمہیں بہت زیادہ دے دیا جائے اور اس کے وجہ سے تم غافل ہو جاؤ، غافل ہو گئے وہ تو تمہاری آخرت برباد ہو جائے گی، پھر تو ابدی زندگی خراب ہو جائے گی۔ یہاں تنگی میں گزارا ہو گیا، ناپ تول کر اللہ نے دیا رزق، تنگی میں بھی گزارا ہو گیا، زندگی گزر جائے گی، لیکن اگر یہ اگر غفلت ہو گئی تو ظاہر بات ہے کہ پھر تو آخرت برباد ہو جائے گی۔ تو ما قل و کفا، کفا ضرور کہا ہے، کفایت کر جائے، انسان کی جو بھی ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے، ہو کم لیکن یہ کہ اس سے ضرورت پوری ہو جائے، یہ اس سے بہتر ہے کہ بہت ہو، محتاط ہو اور غفلت تاری کر۔ بہرحال ایک تصور عوام کا اللہ کا، ایک تصور جو فلاسفہ کا ہے کہ ہم کچھ نہیں جانتے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، ہمیں معلوم ہو گیا، معلوم ہم شد یہی معلوم ہم شد، کہ ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ اللہ کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے، اس کے صفات جانتے، ذات کے بارے میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہمیں روکا بھی گیا ہے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تفکروں فی آیات اللہ بلا تفکروں فی ذات اللہ، اللہ کی ذات کے بارے میں کبھی کھوج کریز نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں غور و فکر نہ کرنا، اس کی صفات اور اس کی جو قدرتیں ہیں، جو نشانیاں تمہیں نظر آ رہے ہیں ان کے بارے میں غور و فکر کرو، ذات کے بارے میں نہیں۔ بلکہ یہ کہ بہت پیارا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مصرع کہا، کہہ لیجیے شعر نہیں، العجز عن درک الذات ادراک، اللہ تعالیٰ کی ذات سے ادراک سے عاجز ہو جانا ہی ادراک ہے، ہم یہی جان سکتے ہیں کہ ہم نہیں جان سکتے، بس العجز عن درک الذات ادراک، ہمارا ادراک اللہ کے بارے میں اتنا ہی ہو سکتا ہے کہ ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے، اپنا عجز مان لے، تسلیم کر لے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہم کچھ نہیں جان سکتے۔ اس پر حضرت علی نے گرہ لگائی ہے، والبحث عن کن ہی ذات اشراک، اور اگر اللہ کی ذات کی کن اس کی اصل حقیقت کو اس کے بارے میں بحث کرو گے شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، کیونکہ تم ذات کا تصور جو بھی کرو گے وہ تمہارے اپنے ذہن کی پیداوار ہوگا، یہ تم نے کوئی اور خدا گھڑ لیا اپنے ذہن کے اندر، اصل خدا کی جو حقیقت ہے اس کی ذات کا ادراک ممکن ہی نہیں، تو اگر کوئی تصور بھی بنایا ہے تو یہ تصور تمہارے اپنے ذہن کی تخلیق ہے، یہ گویا کہ تم نے ایک اور خدا تصریف کر دیا ہے جس کو تم پوج رہے ہو، تو گویا کہ البحث ہو ان کن ہی ذات اشراک، یہ شرک کی طرف لے جانے والی چیز ہے۔ اچھا اب تیسری چیز، میں نے ولا یالہ کے بارے میں عرض کیا، والہانہ محبت، یہ ہے صوفیہ کا تصور الہ، صوفیہ کے نزدیک محبت اللہ کی شدید ترین یہ ہے کہ جو اصل مقصود ہے، اور یہ قرآن میں ہے۔ ویسے تو یہ کہ ہمارے ہاں مختلف لوگوں نے مختلف چیزوں کو ذرا زیادہ اہمیت دے دی ہے اور اس میں آپس میں اختلاف شروع ہو گیا، حضور کی ذات نور ہے یا بشر ہے، بھائی بشر بھی ہے نور بھی ہے، تم صرف نور کہو گے بشر نہیں ہے تو بھی غلط ہے، یہ نفی ہو جائے گی قرآن کی، قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، اگر تم صرف بشر کہو گے اور نور نہیں مانو تو بھی غلط ہو جائے گا، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ روح محمدی وہ نور محمدی، اور روح محمدی یہ کی ہے، میں نے آپ کو بتایا بارہا کہ یہ روح جو ہے ہماری نورانی ہے، جیسے فرشتے جو ہے نور سے پیدا کیے گئے ہیں، اسی طریقے سے ہماری ارواح نورانی ہے، میرے اندر بھی نور ہے، آپ کے اندر بھی نور ہے، ہمارا نور تولا تولا ماشا ماشا، حضور کا نور اس کے آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے، اس نے اس نور نے اس طرح احاطہ کر لیا ہے حضور کی شخصیت کا کہ گویا کہ مجسم نور ہو گئے، جس کو ہم کہتے ہیں مجسم نور، سرتاپا نور. لیکن یہ کہ بہرحال وہ نور جو ہے وہ حضور کے اندر بھی ہے اور اللہ نے ہر ایک کے اندر رکھا ہے، جس کو علامہ اقبال نے جو کہا ہے کہ ای بلوک ای فکر چادہ کے یہود نور حق اسینہ آدم ربود. یہ جو بینکوں کا نظام ہے، یہ سارا جو کیپٹلزم ہے جو سود اور بینکنگ کے نظام پر کھڑا ہوا ہے، اور یہ بینکوں کا جس طریقے سے غبارہ پھٹا ہے یہ آپ کو معلوم ہوگا، جس طریقے سے پورے مغرب کے اندر جو ڈپریشن آئی ہے ان کی معیشت جو ہے وہ نیچے گئی ہے بہت تیزی کے ساتھ، ٹریلینز آف ڈالرز جو ہے وہ دیے گئے بینکوں کو زندہ رہنے کے لیے، جس طریقے سے کوئی مر رہا ہو تو اسے آکسیجن دی جاتی ہے، اسی طرح ڈالر یہ سارے بڑے سے بڑے بڑے سے بڑے بھائی بیٹھ رہے دیوارہ ہو رہے ہیں اور اس کو لیا گیا. اور بہت بڑی بحث ہے امریکہ میں اس وقت یہ کہ وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو تمہارے پاس پیسے ہیں یہ ہمارے ٹیکسوں کا پیسہ ہے، یہ کیوں ان سرمایہ داروں کو دے رہے ہو؟ اگر بینک ختم ہو گیا تو ہو جائے، اگر کسی اور آدمی کا جو ہے کوئی کاروبار کرتا تو دیوالہ ہو گیا تو ہو گیا، آپ اس کی فوراً جا کر جو ہے دادرسی تو نہیں کرتے، تو بینکوں کو کیوں تحفظ دیا جا رہا ہے؟ یہ بحث ہے اس وقت امریکہ کے اندر. لیکن وہ چونکہ بینکنگ جو ہے وہ تو اس ہمارے پورے اس موجودہ اقتصادی نظام جو عالمی ہے اس کی بنیاد ہے. لیکن میں یہاں وہ آپ کو علامہ اقبال کا شعر سنا رہا تھا کہ ای بلوک ای فکر چالا کے یہود، یہ بینکنگ کا نظام یہودیوں کی عیارانہ جو ذہنیت ہے اس کی پیداوار ہے، یہودی موجد ہے اس کے. بینک کا نظام آج سے تقریباً 300 برس پہلے شروع ہوا، اس سے پہلے دنیا میں نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ بنانے والے کون ہیں؟ یہودی. اور اسی بینکنگ کے نظام سے انہوں نے پہلے پورے یورپ پر قبضہ کیا، اب آپ کو معلوم ہے امریکہ پر بھی قبضہ ہے. فرنگ کی لگے جہاں پنجہ یہود میں ہے، اور یہ صرف جو ہے اسی سود اور بینکنگ کی وجہ سے. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ نور حق اسینہ آدم ربود، اس بینکنگ کے نظام نے انسان آدم کے اندر اللہ نے جو نور رکھا ہوا تھا سینے کے اندر وہ نکال باہر کیا، اب انسان حیوان بن کر رہ گیا، بلکہ بھیڑیا بن کر رہ گیا، حیوان نہیں درندہ بن کر رہ گیا. اذبہ آخر جمیز آئے فتن کس نوجانت لذت قرض حسن، یہ ربا سے تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بدلے خبیث سے تو سوائے فتنوں کے اور کیا برآمد ہوگا، اور لوگوں کو معلوم نہیں رہا قرض حسن اور دینے کے اندر اس قدر لذت ہے. بھائی میرے پاس پیسہ رکھا ہے تمہاری ضرورت لے لو، ضرورت پوری ہو جائے مجھے دے دینا. اور اس میں بھی کہا گیا ہے کہ اگر کسی وجہ سے اس کو تاخیر ہو گئی ہے فلاں وقت اس نے کہا تو میں دے دوں گا، نہیں دے پایا کوئی نہیں مہلت دو اسے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے تم صدقہ ہی کر دو، دے ہی دو اس کو، اگر وہ غریب جو ہے اس وقت ایسی حالت میں پھنس گیا ہے کہ اس کے لیے واپس کرنا ممکن نہیں ہو رہا ہے یا بہت مشکل ہو گیا ہے، صدقہ کر دو. وان تصدقوا خیر لکم، یہ سورہ بقرہ میں جہاں سود کی حرمت کا بیان آیا ہے وہی آئے. اول تو یہ کہ مہلت دو، مہلت دو اسے ادا کرنے میں، اس کے اندر یہ سختی نہ کرو کہ فوراً لاؤ. شائی لوگ کی طرح، وہ جو شیکسپیئر کے ایک ڈرامے کا یہودی کردار تھا کہ اس نے یہ طے کر لیا تھا کہ میں قرض تو دے رہا ہوں تمہیں لیکن تمہارے گوشت کا ٹکڑا میں لوں گا اتنا 1 pound اگر تم دے نہ پائے. وہ نہیں دے پایا، اب اس کے بعد جو ہے وہ مقدمہ گیا ان کے یہاں، بڑا اہم واقعہ ہے. وہاں پر الگ بات ہے جو طے تھا، کاٹو اس کے جسم سے مجھے 1 pound گوشت کاٹ کے لینا ہے، یہ طے ہے، معاہدہ ہے. اس وقت جو ہے وہ ڈینیل کیم ٹو ججمنٹ، یہ شیکسپیئر کہتا ہے کہ ایک بہت ذہین آدمی جو ہے اس وقت اس نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے گوشت تم کاٹ لو، خون نہ گرے، خون تمہارے معاہدے میں شامل نہیں ہے، لہذا گوشت لے لو، البتہ خون کا ایک قطرہ بھی گرا تو تم پکڑے جاؤ. تو اس میں جو ہے اس کے توبہ کی بات آیا. بہرحال یہ جو ہے نظام اس دنیا کے اندر، یہ سودی نظام، یہ بینکنگ، اذبہ آخر چمی زائد فتن کسنا دانت لذت قرض حسن، قرض حسنہ جو ہے دینا کسی کو، اس میں کتنی روحانی لذت ہے، آدمی کو کس قدر سکون حاصل ہوتا ہے. میرے پاس بیکار رکھا ہوا تھا پیسہ، میں نے اس کو دے دیا ہے، اس کی ضرورت پوری ہو گئی ہے. میرے پاس فاضل دولت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی، میں نے اس کی ضرورت اسے پوری کی ہے. صدقہ کرے، خیرات کرے، اور یہ نہیں تو قرض حسن تو دے. تو یہ جان لیجیے تیسرا تصور میں عرض کر رہا تھا کہ محبوب میں برحق، محبوب والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ ایمان کی علامت ہے، ایمان کے لوازم میں سے. جو حقیقی مومن ہیں ان کے نزدیک شدید ترین محبت اللہ کی، یہ اگر اپنے یہ غریبانوں میں ہمیں جھانکنا چاہیے. اس کے آگے ایک اور آتی ہے محبت, اللہ کی محبت کے بعد اللہ کے رسول کی محبت. اور آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ و الناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے محبوب تر نہ ہو جاؤں, اپنے والد سے بھی, بیٹے سے بھی اور تمام انسان. یہ حضور کی محبت اگر اس درجے نہیں پہنچی ہے تو گویا کہ پھر مومن نہیں ہو, حقیقی مومن نہیں ہو. حقیقی مومن وہ ہے جس کے دل کے اندر محبت سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ کی محبت. اور جو ایک اور آیت ہے سورہ توبہ کی جس میں جمع کی گئی تین محبت ہے اور اس کے مقابلے میں آٹھ محبت ہے. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها. اے نبی ان سے کہہ دیجئے یہ آٹھ محبتیں ذرا اپنی جو ہے وہ ایک پردے میں ڈال لو. باپ کی محبت, بیٹوں کی محبت, بیویوں کی محبت, بھائیوں کی محبت, رشتہ داروں کی محبت, مال کی محبت جو بڑی مشکل سے محنت کر کے جمع کیا ہے, اس تجارت کی اور کاروبار کی محبت جس کے اندر تم ڈرتے رہتے ہو کہ ساتھ بازاری نہ آ جائے, مندہ نہ ہو جائے, اور وہ محل جو تم نے بنائے ہیں, عالی شان کوٹھیاں بنائی جو تمہیں بہت محبوب ہے, ان آٹھ چیزوں کی محبت ایک پڑھنے میں ڈالو. اگر یہ احب ہے, احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ. تین محبتیں ڈالو دوسرے پڑھنے میں, اللہ کی محبت, رسول کی محبت, اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت. اب دیکھو کون سا پڑھنا بھاری ہے. اگر وہ آٹھ والا بھاری ہو گیا دفع ہو جاؤ, فتربصوا جاؤ بیٹھو وہاں جہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ دفع ہو. لیکن یہ تین محبتیں اگر ان آٹھ پر حاوی ہیں تو پھر تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہے, پھر تمہارے لیے جنت کی خوشخبری ہے, پھر روح و ریحان و جنت النعیم ہے. تو یہ تصور ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں, اور یہ اتنا جامع لفظ ہے, لفظ اللہ کے اندر یہ سارے تصورات جمع ہو گئے. تو حقیقت میں اگر اللہ کا کوئی اس میں ذات ہو سکتا ہے تو وہ یہی ہے, اگرچہ قول یہی ہے اور زیادہ میرے نظیر مزید قول یہی ہے کہ یہ بھی اصل میں صفاتی نام ہے اللہ کا, کہ الہن سے الالہ اور اس میں سے ایک الف جب آئے تو اللہ بن گیا. یہ اللہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے الہ سے, اور یہ تین مفہوم اس کے ہیں اللہ کے بارے میں معبود ہونے کے. البتہ ایک جو چوتھا مفہوم آتا ہے یہ تو ہے اللہ کے تصور کے بارے میں. چوتھی چیز کیا آئے گی, اس کا تقاضا, وہ ہے عبادت, اس کی بندگی, ہم تن بندگی, ہما وجوہ بندگی, ہما وقت بندگی, اس کی اطاعت, اس کی غلامی, اس کی فرما برداری. یہ ہے کہ جو اس کا لازمی تقاضا ہے. تصور جو ہے لفظی اعتبار سے وہ یہ ہے چیز, لیکن تقاضا عملی کیا ہوگا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ میری بندگی کرے, میری اطاعت کرے, مجھ سے محبت کرے. اور یہ پہلے بہت مرتبہ مضمون یہاں بیان ہو چکا ہے, عبادت کا مفہوم جو ہے وہ دو چیزوں سے مل کر بنتا ہے, اطاعت کلی اور محبت شدیدہ. صرف اطاعت نہیں, صرف اطاعت تو جبرن بھی ہوتی ہے. ہم انگریز کی بھی تو اطاعت کرتے تھے نا, لیکن ہم انگریز کی پرستش تو نہیں کرتے تھے, انگریز کی عبادت تو نہیں کرتے تھے, لیکن یہ ہے کہ اطاعت تو تھی. یہاں یہ ہے کہ اطاعت بھی کلی ہو, ہما تن ہما وقت ہما وجوہ اطاعت. اور نمبر یہ کہ یہ اطاعت اللہ کی محبت پر مبنی. یہ دو چیزیں جڑتی ہیں, العبادت و تجمع و اسلین. امام ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے بہت خوبصورت انداز میں کہا ہے کہ عبادت دو چیزوں کو جمع کر کے ہوتی ہے, غایت الحب و غایت الذل والخضوع, انتہا درجے کی محبت اللہ کی اور انتہا درجے میں اس کے سامنے بچ جانا, مطیع ہو جانا, اس کے سامنے سرنڈر کر دینا. تو یہ ہے عبادت, یہ ہے تقاضا اس کی الوہیت کا, کہ ہم جب یہ تین چیزیں تصورات میں اور یہ اس کے تقاضے. اب اس کے بعد جو دو اسما آئے ہیں آیت بسم اللہ میں, اور وہ سورہ فاتحہ میں بھی آئیں گے, الرحمن الرحیم, دونوں کا مادہ رحم, رحمت سے, اور یہ واحد دو اسما ہیں جو ایک ہی مادے سے. ظاہر بات ہے کہ عام طور پر سمیع السمیع ایک ہی ہے نا, بصیر البصیر ایک ہی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے، لیکن یہاں رحمت سے دو معنی دیے ہیں. ان کے معنی میں پھر لوگوں میں اپنی اپنی سوچ کے مطابق اختلاف ہوا ہے. کیا فرق ہے رحمان رحیم؟ رحمان جو ہے یہ فعلان کے وزن پر ہے، اور اس کا خاصہ یہ عربی زبان میں کہ کسی شے کی شدت، ہیجانی کیفیت. ایک انسان نہایت غضبناک ہوگا، نہایت غضبناک، غضبان غضبان. قرآن میں آیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بتایا، ابھی آپ کوہ طور پر تھے جب لے کر لینے گئے تھے تورات، کہ وہ سامری نے تمہاری قوم کو جو ہے پیچھے گمراہ کر دیا، تو فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آصفا. تو موسیٰ واپس آئے ہیں اپنی قوم کے پاس نہایت غضبناک حالت میں. ویسے بھی مزاج حضرت موسیٰ کا جلالی تھا. آپ کو معلوم ہے کہ ایک جو ہے فرعونی کا، ایک جو ہے وہاں کا، ایک مکہ لگایا تھا اس نے، فوقذہ موسیٰ فغضا علیہ، اس کی جان نکال دی تھی. تو ان کا اصل میں مزاج جلالی تھا. تو غضبان کہیں گے انتہا غضبان. کوئی شخص کہے گا نا جوعان، بھائی میں بھوک سے مرا جا رہا ہوں، کہ جو جائے لیکن جوعان. اچھا انا اچھا میں مرا جا رہا ہوں پیاس سے. بھائی تو یہ جو اس وزن پر آتے ہیں، اسی لیے حیجان طوفانی کہتے ہیں. حیجان وزن تو وہی ہے نا. تو رحمان میں اللہ تعالی کی رحمت کی وہ شان سامنے آتی ہے جیسے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، جیسے سمندر میں طوفان آئے. طوفان اسی وزن پر ہے جو طوفانی کہتے ہیں. تو اللہ کی رحمت کی طوفانی کہتے ہیں، جوش انتہائی اللہ تعالی کی رحمت کا جوش. اور رحیم جو ہے یہ فعیل کے وزن پر ہے. فعیل کہتے ہیں صفت مشبہ، کوئی چیز کسی ہستی میں کوئی وصف دائم ہو، مسلسل ہو، مسلسل ہو. فعیل علیم، وہ شخص جس کے اندر علم ہے اور پائیدار علم ہے. تو یہ فعیل کے وزن پر جو آتا ہے حسین، جس کے اندر حسن جو ہے پائیدار ہے، مسلسل ہے اور رہنے والا ہے. اسی طریقے سے رحیم، جس کی رحمت میں تسلسل ہے. تو یہ دو کیفیات ہیں رحمت خداوندی کی. ایک میں ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کا سمسیا سامنے آتا ہے، اور ایک میں جیسے ایک دریا چل رہا ہے، اس میں وہ جوش و خروش نہیں ہوتا، وہ چل رہا ہے خاموشی کے ساتھ، بہ رہا ہے مسلسل تسلسل کے ساتھ. اب یہی دریا جو ہے، آپ کو معلوم ہے دریا سندھ کو دیکھیے، اب جو چھوٹے چھوٹے دریاؤں سے مل کر یہ دریا بنتے ہیں، وہ پہاڑی نالے ہوتے ہیں. پہاڑی نالوں کو کہیں پہاڑی جگہ میں دیکھیے کیا طوفان ہوتا ہے، وہاں لہریں کس طرح چل رہی ہوتی ہیں طوفانی، کس طرح پتھر ان میں بہ رہے ہوتے ہیں. دریا سوات کو جا کر دیکھیے، کالام پر جا کر منظر دیکھیے. تو وہ جو ہے وہاں پاٹ چھوٹا ہوتا ہے لیکن گہرائی زیادہ ہوتی ہے، اور جوش و خروش ہوتا ہے. لیکن آ گیا جب میدان کے اندر، اب پاٹ چوڑا ہو جائے گا، گہرائی اتنی نہیں ہوگی، اور سکون کی سب دریا بہ رہا ہے. اب ان دو کیفیات کو یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی یہ دونوں شانے ہیں اور بیک وقت ہے. یہ آپ نوٹ کیجئے، قرآن مجید میں جب اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا ذکر آتا ہے، درمیان میں واو نہیں آئے گا، حرف عطف نہیں آئے گا. ایک ہی استثناء ہے اس میں، اور اصول حدیث میں ہے، والاول والآخر والظاہر والباطن، واو آ رہا ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے سورہ حشر کے اندر آٹھ نام ہیں، الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، واو نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کی ساری صفات اس کی ذات میں بیک وقت موجود ہے. واو سے جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے مغایرت پیدا ہوتی ہے، یہ اور یہ، یہ اور ہے، یہ اور ہے. نہیں، اللہ کی صفات، جملہ صفات اس کی ذات المبارکہ کے اندر بیک وقت موجود ہے. وہ بیک وقت رحمان بھی ہے اور بیک وقت رحیم بھی ہے. اس رحمان اور رحیم کے فرق کو میں ایک مثال سے واضح کیا کرتا ہوں. یہ فرض کیجئے کسی جگہ پر آپ بھی جا رہے تھے گاڑی میں اپنے سے، اور آپ نے دیکھا کہ کوئی جو بس ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، جتنے لوگ مر گئے ہیں. کوئی عورت ہے، اس کی لاش ہے، اس کے ساتھ اس کا دودھ پیتا بچہ چمٹا ہوا ہے. اب کسی کو پتا نہیں ہے کس کا بیٹا ہے، کس کا بچہ ہے، یہ عورت کس کی ہے. جو شخص بھی اس کو دیکھے گا اس منظر کو کہ ماں مر گئی ہے اور یہ بچہ چمٹا ہوا ہے اس کی چھاتی سے، تو اس کے دل میں محبت اور رحمت کا ایک طوفان آئے گا. جس بات اگر انسان ہے وہ، اگر حیوان ہو تو بات اور، اور ہر آدمی سوچے گا اب اس بچے کی کفالت میں اپنے ذمہ لے لوں، اس کی ذمہ داری جو ہے اس کو پالنے پوچھنے کی میں لے لوں. یہ ہے وہ رحمت کا طوفان، رحمت کی ہیجانی کیفیت. آپ اس بچے کو لے آئے اپنے گھر، کچھ عرصے کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ سوچیں میں نے خامخواہ مصیبت اپنے سر موڑ لے دی، میرے تو اپنے پہلی ذمہ داریاں بہت تھیں. گویا کہ وہ رحمانیت آپ کی ختم ہو گئی، رحیمیت آپ نے نہیں ہے. ایک شہر تو تھی لیکن جہاں اللہ کی رحمت کیا ہے اس میں وہ ہیجان بھی ہے, اس کے اندر طوفانی کیفیت بھی ہے, اور بیک وقت اس میں رحیمیت بھی ہے, وہ مستقل بھی ہے, دائم بھی ہے, پائیدار بھی ہے, تسلسل کے ساتھ. اس لیے بعض مفسرین نے کہا ہے رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ, اللہ کی صفت رحمانیت کا ظہور دنیا میں ہوتا ہے. یہ عارضش ہے, دنیا عارضش ہے. اللہ کی صفت رحمانیت کے دوسرے یہ کائنات پیدا ہوئی, لیکن اس کی تربیت, اس کی ربوبیت یہ اللہ کی صفت رحیمیت ہے, اور رحیمیت کی شان اصل میں ظاہر ہوگی آخرت کے اندر, جہاں پہ متسلسل رہے گا, مسلسل ہوگی. اس کے لیے پھر کوئی حد نہیں ہے, کوئی انتہا نہیں ہے. تو لہٰذا اس اعتبار سے رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ. لیکن یہ کہ میرے نزدیک وہ جو پہلا مفہوم میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ رحمت خداوندی کی یہ دونوں شانیں بیک وقت موجود ہیں, ایک جس میں جوش ہے, خروش ہے, جس میں طوفانی کیفیت ہے, ہیجانی کیفیت ہے, اور ایک ہے جس میں دوام ہے, تسلسل ہے, جس کے اندر پائیداری ہے. یہ ہے دونوں کیفیت. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے. اب اس کے بعد انشاءاللہ تعالی سورہ فاتحہ پر گفتگو ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.